پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سامعین, آج یہاں پورے امریکہ میں, سعودی عرب میں اور برطانیہ میں اور دوسرے بہت سے مقامات پر مسلمان عید الاضحیٰ منا رہے ہیں. حج ختم ہو چکا ہے, عید کی تیاریاں کئی روز سے جاری تھیں, آج عید منا رہے ہیں, نماز ادا کی ہے. پاکستان میں کل عید ہے, اس لیے ہم اپنے تمام سننے والوں کو امریکہ میں, پاکستان میں, سعودی عرب میں اور دوسرے مقامات پر عید کی مبارکباد دیتے ہیں. اور اس موقع پر امریکہ کے صدر براک اوباما نے بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عید کا پیغام دیا ہے اور اس بات مبارکباد دی ہے کہ وہ اس قربانی کی یاد بنا رہے ہیں جو حضرت ابراہیم نے پیش کی تھی, اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان اور امریکہ کے مسلمان اب بڑے ذوق و شوق سے اور بڑے امن اور سکون سے اس تہوار کو منائیں گے. ہمارے ساتھ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم عید پہ گفتگو کریں گے, حج پر بھی گفتگو کریں گے, لیکن پروگرام کے آخر میں ہم آغاز کریں گے ایک انتہائی اہم خبر سے کہ پاکستان اور روس کے درمیان پہلی بار مشترکہ فوجی مشقیں اس رواں سال کے اواخر میں متوقع ہیں. روس میں جو پاکستان کے سفیر ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ دونوں ملکوں کے فوجی اہلکار فرینڈشپ 2016 نامی ان مشقوں میں حصہ لیں گے. خیال رہے کہ 2014 میں پاکستان پر ہتھیاروں کی فراہمی پر جو پابندی آئی تھی, روس نے اس کو اٹھا لیا تھا. ہرچند کہ پاکستان امریکہ کا ایک دیرین اتحادی ہے, لیکن یہ مشقیں اب ہو رہی ہیں. لیکن اسلام آباد نے زور دے کر یہ بات کہی ہے کہ وہ واشنگٹن کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے. آج ہم پروگرام کا آغاز اسی خبر سے کریں گے اور اپنے ماہرین سے پوچھیں گے کہ کیا یہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس میں کوئی شفٹ ہے, یا یہ کہ پاکستان کی اس اسٹیٹمنٹ کا ایک حصہ ہے کہ وہ تمام دنیا کے ملکوں سے, خاص طور پر پڑوسی ملکوں سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا ہے اور کسی ایک ملک یا ایک بلاک کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے جناب خالد رحمان صاحب نے, جو ڈائریکٹر جنرل ہیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال ہوں گے, مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ان کا تعلق ہے یہاں واشنگٹن میں. خالد رحمان صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ جو خبر آئی ہے کہ سال کے اواخر میں پاکستان اور روس کی مشترکہ فوجی مشقیں ہوں گی, ظاہر ہے کہ یہ پہلا موقع ہے. روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کبھی بھی بہت اچھے نہیں رہے, لیکن گزشتہ چند برسوں کے دوران ان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی. کیا مطلب ہے اس کا پاکستان کی فورن پالیسی کے لیے اور مغربی ملکوں کے ساتھ اس کے تعلقات کے لیے؟
دیکھیے, جیسے آپ نے کہا, یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ پہلی مرتبہ فوجی مشقیں مشترکہ طور پر ہو رہی ہوں گی, لیکن در حقیقت تعلقات کی اس نوعیت کا آغاز کئی برس سے ہو چکا ہے. اور 2013 میں اگست کے مہینے میں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا, جس میں واضح طور پہ سیاسی, سفارتی اور اقتصادی عنوانات کے علاوہ ڈیفنس کا عنوان بھی شامل تھا. تو اس اعتبار سے اس کو اچانک تو نہیں سمجھنا چاہیے. گزشتہ کم و بیش ایک سہ ماہی کا اگر جائزہ لیں تو پاکستان کی بری فوج کے سربراہ, پاکستان کی ایئر فورس کے سربراہ اور پاکستان کی نیوی کے سربراہ یہ روس کا دورہ کر چکے ہیں. تو یہ ایک بتدریج پیش رفت ہے جو اس جانب ہو رہی ہے, اور بعض اوقات لوگ اس کو بالکل ایک طرح سے کولڈ وار کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جیسے پاکستان اور روس کے تعلقات اگر بہتر ہو رہے ہیں تو یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی قیمت پر ہو رہے ہوں گے. میرے خیال سے یعنی ایک حد تک اس آرگومنٹ میں کچھ وزن ہو سکتا ہے, لیکن محض اگر یہی سمجھا جائے تو یہ غلط ہوگا, اس لیے کہ روس اور پاکستان ایک خطے میں واقع ہیں. ان کی یہ ضرورت ہے کہ یہ بائیلیٹرلی بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھیں, اور یہ بھی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں ایک نوعیت کا ملٹی لیٹرل رابطے ہونے چاہیے. تو پاکستان اور روس اب ایس سی او کی صورت میں بھی ایک طرح سے کچھ جڑے ہوئے ہیں, اور حقیقت میں پہلے پاکستان اور روس کے درمیان ایک بڑا تنازعہ افغانستان کے حوالے سے رہا ہے کہ یہ دو مختلف کیمپس میں ہوتے تھے, لیکن اب افغانستان خود ایک ریزن ہے کہ جو پاکستان اور روس کو ایک طرح سے قریب لانے کا ذریعہ بن رہا ہے, کیونکہ وہاں جو قوتیں سرگرم ہیں उनके हवाले से दोनों को बजा तौर पे एक तरह से कंसर्न है। फिर बहरहाल ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स है जिसमें अमरीका और हिंदुस्तान बहुत करीब आ रहे हैं एक दूसरे से, और ये कुर्बत इतनी बढ़ गई है कि गुज़िश्ता दिनों में जब जॉन कैरी साहब हिंदुस्तान के दौरे पर आए तो उस मौके पे हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान दुनिया भर में जो एक दूसरे के फौजी सहूलतें हैं उनसे इस्तेफादा करने के लिए भी इत्तेफाक राय हुआ। तो जाहिर है कि खित्ते की सियासत में भी ऐसी पेशरफ्त हो रही है कि जिसमें ये एक बहुत ही फितरी इर्तका है ताल्लुकात का जो पाकिस्तान और रूस के दरमियान हो रहा है। यानी दो तरफा जरूरियात भी हैं, खित्ते के हालात भी ऐसे हैं, और फिर यह है कि बैनुल अक्वामी माहौल और तनाजुर भी ऐसा है जिसमें दोनों मुल्क फितरी तौर पर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं।
अच्छा, हमें ज्वाइन किया है यहाँ वॉशिंगटन में पॉलिटेक के सीनियर रिसर्चर हैं आरिफ अंसार साहब। आरिफ अंसार साहब, आपने खालिद रहमान साहब को भी सुना, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर अमरीका का एक बहुत पुराना और करीबी इत्तेहादी रहा है, तमाम गुज़िश्ता दिनों अप्स एंड डाउन आते रहे हैं ताल्लुकात में, ख़ास तौर पर जो इत्तेहादी एड्स फंड था उसको रोक लिया गया, फिर वो F-16 के कीमत का मसला था वापसी का, उस पर तनाज़ा पैदा हुआ। तो ये बताइए कि ये जो अब फैसला हुआ है, और पाकिस्तान की स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो चीन और रूस के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर बना रहे हैं और बन रहे हैं, ज़ाहिर है कि CPAC को आपके सामने है, अब रूस के साथ तो मुत्तहिदा और मुश्तरका मशक़ें हो रही हैं, तो इसको यहाँ अमरीका में किस तरह से देखा जाएगा आपके ख्याल में?
जी जाफी साहब, ज़ाहरी बात है बयान ये आते रहते हैं, और अमेरिका की तरफ से मेरा ख्याल है कि इन मामलात में बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते, लेकिन ज़ाहरी बात है कि जो आपने वाक़यात बयान किए कि मिलिट्री एड रोकी गई पाकिस्तान की और दूसरे भी जो अमूर चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की उस तरफ दूसरी तरफ CPAC चाइना के साथ रशिया के साथ अलाइनमेंट बढ़ती जा रही है, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिस तरह खालिद रहमान साहब ने जिक्र भी किया कि SCO भी है, CPAC भी है, और अब ये जो रशिया पाकिस्तान का डिफेंस कॉपरेशन हो रहा है और उसके उसमें एक्सरसाइजेज भी की जाएंगी, और आपने पढ़ा ही होगा कि अब रूस और चीन की भी एक नेवल एक्सरसाइज भी हो रही है साउथ चाइना सी में, जो कि आजकल में जिसकी खबर आई है। तो ये ग्लोबल रीअलाइनमेंट की चीज़ें हैं, एक रीअलाइनमेंट सी हो रही है, US इंडिया डिफेंस कॉपरेशन का भी जिक्र किया गया, तो अमरीका भी मेरा ख्याल है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, वो अपना रिलेशन इंडिया के साथ बढ़ा रहा है, और जाहिर है उसके पस मंजर में भी यही चीजें कुछ हैं। ठीक है
जी,
कि हम एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड बातें सुनते हैं
जी,
उसमें सिर्फ हम देख रहे हैं कि अमेरिका के जो की इस्लामिक दुनिया के कहने उसमें एक तब्दीली आ रही है जिसको रूस और चीन जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और वो अपनी पेनिट्रेशन वहां बढ़ा रहे हैं, और ये ग्रेजुअल प्रोसेस चल रहा है। जाहिरी बात है कि इस लेवल पे स्ट्रेटेजिक लेवल पे अमेरिका की तरफ से बयान नहीं आते क्योंकि कोई भी अपनी पोजीशन क्लैरिफाई इतनी नहीं करता उन चीजों में। फ्रंट पे जो है वो एक्सट्रीमिज्म ही है, और अमेरिका ने जो रिलेटेड कंसर्न है अमेरिका की स्टेटमेंट्स में हमेशा उस पे ज्यादा फोकस रहता है। हम देख रहे हैं कि एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और US पाकिस्तान के रिलेशन के ताल्लुक में, लेकिन जाहिरी बात है कि एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे एक और रीअलाइनमेंट हो रही है।
खालिद रहमान साहब, एक आखिरी बात ये फरमाइए कि ये आपने भी हवाला दिया कि इंडिया के साथ तो अमेरिका के ताल्लुकात तो बढ़ रहे हैं, और चीन के साथ जो ख़ास तौर पर CPAC हुआ है पाकिस्तान का, उसने इन ताल्लुकात को किस हद तक मुतासिर किया है?
देखिए, पाकिस्तान में राय आमा और हुकूमत की पोजीशनों में हमेशा एक फर्क रहा है
जी।
हमारी हुकूमतें तो मुख्तलिफ सिफारती तकाजों के तहत अमेरिका के साथ बहुत कुर्बत का इजहार भी करती रही हैं, और हकीकत में अमेरिकी दबाव पर बहुत सी पॉलिसियां भी तश्कील देती रही हैं, और जबकि उसके मुकाबले में अवाम की राय हमेशा ये रही है कि हमें अमेरिकी दबाव को कबूल नहीं करना चाहिए। अगर ये तनाजुर सामने रहे तो दिन ब दिन अमरीका की दोहरी पॉलिसियाँ जो हैं वो पाकिस्तान में एक नौइयत का फ्रस्ट्रेशन अवामी सतह पर पैदा कर रही हैं, जिसका جس کی ایک جھلک جو ہے وہ پھر حکومتی رویے میں بھی نظر آنا فطری ہے. اب دیکھیے کشمیر میں گزشتہ تقریباً 2 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا کرفیو لگا ہوا ہے, اور انسانی حقوق کے حوالے سے خود پاکستان کے بارے میں اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے بارے میں امریکہ کی جانب سے جس طرح کے تقاضے کیے جاتے ہیں, لیکن یہ بڑا حیران کن تھا کہ امریکی وزیر خارجہ جو ہیں وہ ہندوستان کے دورے پر ہوں اور پھر اس طرح کی کسی موضوع پر ان کی طرف سے اظہار خیال تک نہ ہو کہ یہ کتنی بڑی خلاف ورزی ہے انسانی حقوق کی. کرفیو ہی نہیں بلکہ انٹرنیٹ پر پابندی, موبائل ٹیلی فونز پر پابندی, اور 70 سے زیادہ لوگ اس وقت تک مارے جا چکے ہیں, کئی ہزار لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں, لیکن انسانی حقوق کی یہ خلاف ورزی بلکہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کی یہ خلاف ورزی انہیں نظر نہیں آئی. تو اس اعتبار سے چین یا روس کی جانب جو پاکستان کا جھکاؤ ہے اس کے اندر یہ عوامی تاثر بھی موجود ہے کہ کم از کم چین اور روس کے بھی اپنے مفادات ہوں گے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن ان کی جانب سے اس دوہرے طرز عمل کا پاکستان کے لیے اظہار نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے کہ چین اور روس کے ساتھ اگر تعلقات بڑھیں گے اور اس کے نتیجے میں اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کچھ فاصلہ بھی پیدا ہوتا ہے تو پاکستانی عوام کی بڑی تعداد جو ہے وہ اسے ایک صحیح رخ پر پالیسی دیکھتی ہے, اور اس اعتبار سے ان چیزوں کا یقینی طور پہ اثر ہے کہ روس اور چین کی طرف سے بھی کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور امریکہ کی طرف سے جو اقدامات ہیں وہ مسلسل ان دوہرے معیارات کی ایک طرح سے نشاندہی کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو یہاں پہلے سے فرسٹریشن موجود ہے امریکہ سے تعلقات کے حوالے سے, اس فرسٹریشن میں اضافہ ہو رہا ہے.
خالد رحمان صاحب بہت شکریہ آپ کا. عارف انصار صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے ری الائنمنٹ کا بھی تذکرہ کیا اپنی گفتگو میں, اور ظاہر ہے کہ یہ کولڈ وار کا دور نہیں ہے, لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے امریکی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی آپ کو نظر آتی ہیں؟
مطلب ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ؟
جی مطلب جی مطلب یہ کہ جو اب جس طرح سے پاکستان چین اور روس کے تعلقات بڑھ رہے ہیں اور پاکستان اپنے تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے امریکہ کے ساتھ, اور بار بار وہ اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں, ہم ان تعلقات کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں, تو ان کی درستگی کے لیے آپ کچھ تبدیلیاں دیکھتے ہیں؟
میرا نہیں خیال یہ اسٹریٹجیز بنی ہوئی ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہیں ملک, مطلب اس میں مختلف لیول پہ چھوٹی موٹی چینجز آتی رہتی ہیں. جس طرح یو ایس انڈیا کا جو ریلیشن شپ ہے یہ بل کلنٹن کے دور سے شروع ہوا اور آپ دیکھیں اوور دا ایئرز وہ اس اپنے پرائم پہ پہنچ رہا ہے یا مزید ڈیولپ ہو رہا ہے, جو اگریمنٹ سائن ہو رہے ہیں. تو میرا خیال میں کہ امریکن پالیسی اور اسٹریٹجی میں جو ہے وہ تسلسل ہے, اور اس کے تسلسل میں ہی یہ ری الائنمنٹ ہو رہی ہے. ان کو ریئلائزیشن ہے امریکہ میں کہ چین اور روس کس طرح سے پلے آؤٹ کریں, لیکن میرا خیال ہے اس وقت جو جن ویریبلس کو امپورٹنس دی جا رہی وہ یہ کہ کن پہلوؤں پہ کنورجنس ہے, کن پہلوؤں پہ ڈائیورجنس ہے, اور اس میں کس طرح سے آپریٹ کرنا ہے. جس طرح روس اور امریکہ کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم روس پہ سینکشنز بھی ہیں ان کے یوکرین اور کرائمیا میں جو واقعات ہوئے اس کی وجہ سے. اسی طرح سے چین کے ساتھ بھی کنورجنسز بھی ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ کلائمیٹ چینج میں G20 میں چائنا نے بھی اپنی انڈورسمنٹ کر دی اس اگریمنٹ کی, لیکن دوسری طرف اختلافات بھی ہیں. تو یہ جو فیز ہے گلوبل ری الائنمنٹ کی میرا خیال ہے ایک فیز سے گزر رہی ہے, اور اس فیز میں ہم کہیں درمیان میں ہیں کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کنفرنٹیشن کی طرف جائے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈفرینسز ہیں میجر بعض چیزوں میں, اور جو طاقتیں عالمی ان کو پتا ہے کہ وہ کوآپریٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, کچھ شیئرڈ گولز ہیں اور کچھ جو ہیں جن میں ڈفرینس ہے, اور ان کو کس طرح سے ڈپلومیسی کے تھرو چلا کے آگے بڑھایا جائے. اور خطرناک بات یہی ہے کہ کنفرنٹیشن سے بچنا ہے, اب وہ سب ہی چاہتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرا خیال ہے امریکہ میں ریئلائزیشن ہے کہ یہ ایک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے, اور اس میں کم از کم ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ میں امریکہ نے انڈیا کے ساتھ اپنی بیٹس کر لی ہوئی ہیں, اور وہ بہت پہلے سے چل رہا ہے, اور اس میں اب یہ دوسرے معاملات کس طرح سے ایوالو ہوں گے وہ دیکھنے والے ہیں, وہ شاید سینیریوز ہیں اور وہ پلے آؤٹ ہو رہے ہیں مختلف طریقے سے.
عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے کچھ امریکہ کی سیاست کے حوالے سے, خاص طور پر جو پریزیڈینشیل پولیٹیکل کیمپین چل رہی ہے اس کے حوالے سے.
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
वेलकम बैक सामान। जैसा कि आप जानते हैं और ख़बरों में भी यकीनन सुन चुके होंगे कि कल 9/11 की बरसी मनाई गई यहाँ पर, 15वीं बरसी, और उस मौके पर अमेरिका की दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज यानी डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी की सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप 9/0 न्यूयॉर्क में ग्राउंड ज़ीरो पर गए जहाँ पर ये एक तकरीब हो रही थी इस सिलसिले में। और वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट थी हिलरी क्लिंटन, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। बाद में पता चला कि उनको निमोनिया हो गया है और उन्होंने मंडे के लिए जो उनकी कैलिफोर्निया में फ़ंड रेजिंग वगैरह के हवाले से कुछ मसरूफियात थीं और ट्यूसडे को जो उनकी मसरूफियात थीं अपनी कैंपेन के हवाले से उनको मनसूख कर दिया। आरिफ अंसार साहब, ये बताइए कि अमेरिका की जो सदारती मुहिम होती है उम्मीदवारों की सेहत कितना बड़ा इशू होती है वोटर्स के लिए?
उनकी सेहत आप कह रहे हैं?
जी
हाँ जी, होती तो है लेकिन अमूमन मतलब उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, मतलब अनलेस के बहुत सीरियस इशू हो कोई। जाहिरी बात है उसमें कंसर्न यही है कि वो सदर जो है अपनी जो ऑफिशियल रिस्पांसिबिलिटीज हैं वो पूरी तरीके से कर सकें और उसमें रुकावट ना आए उनकी सेहत जो है। माजी में बहुत से अमरीकी सदर ऐसे गुजरे हैं कि जो काफी सीरियस मेडिकल इश्यूज रहे हैं, लेकिन क्योंकि उस वक्त मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था तो आम लोगों को शायद पता भी नहीं था उनकी कुछ जो इलनेसेस थी या हैंडीकैपनेस थी, तो और उनकी डेली रूटीन में वो ऑपरेट कर सक रहे होते थे। लेकिन इस वक्त जो है फर्क किस्म की कैंपेन चल रही है कि पॉलिसी से ज्यादा जो है इस तरह के इश्यूज हैं जो हैं वो टाइम ले जाते हैं। जाहिरी बात है कि जो भी इंसान इस एज में है, जिस एज में हिलरी क्लिंटन और ट्रंप हैं और जिस तरह से उनके एक्टिव लाइफस्टाइल्स होते हैं, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे कोई अलालत ना हो किसी किस्म की, लेकिन फिर उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वेट दे देना और फिर सारा टाइम डिस्कशन उसकी तरफ करना, ये नेचर ऑफ द कैंपेन बन चुकी हुई है कि वो एक कमजोरी दिखाने की कोशिश की जाती है कि कैंडिडेट्स की कोई भी पॉइंट मिल जाए जिसको कमजोरी बना के लोगों की तरफ दिखाया जाए कि वो कैंडिडेट काबिल नहीं है इस चीज की। लेकिन मेरा ख्याल में लोग आमतौर पे इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, कम से कम माजी में तो इतना रिसेंटली जो हमने देखा है कि वो नहीं होती थी। इस दफा जो है बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की कैंपेन चल रही है जिसमें लगता है कि गैर जरूरी चीजों पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और जरूरी चीजों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही उस वजह से, और मेन वैल्यू है हम इलेक्शन के करीब से करीब आते जा रहे हैं।
अच्छा, मेरा असल में अगला सवाल भी आपसे ये था कि अब इलेक्शन के वक्त बहुत कम मुद्दत रह गई है, तो इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों जो मुहिमें हैं अपने अपने तौर पर किस अंदाज में आगे बढ़ रही हैं और क्या इनमें वो रंग नज़र आता है जो अमेरिका में इस किस्म की इंतखाबी मुहिमों में गुज़िश्ता अदवार में नज़र आता था? आपने खुद भी निशानदेही की है कि गैर जरूरी बातों पे जोर दिया जा रहा है और जरूरी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
जी बिल्कुल, और उसमें पर्सनल इफेक्ट भी है और इस जाहिर बात है कि जो ट्रंप फिनोमिनन चल रहा है साथ साथ, तो उसने एक बिल्कुल ही अजीब किस्म की डायनेमिक्स है बीच में, क्योंकि माजी में शायद ट्रंप फिनोमिनन टाइप की या ट्रंप जिन चीजों को जोर दे रहे हैं और उनके कॉन्स्टिट्यूट जिस चीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो माजी में मेन स्ट्रीम में नहीं थी, तो अब जो है ये एक बहुत ही अजीब सी डायनेमिक्स हुई है। इसी वजह से शायद हिलरी क्लिंटन ने कल या परसों एक स्टेटमेंट भी दी जो ट्रंप के फॉलोअर्स के बारे में उन्होंने वर्ड यूज किया वो डिप्लोरेबल है, क्योंकि वो ऐसी चीजों को मेन स्ट्रीम कर दिया उन्होंने जो जिसमें मतलब बाज़ार रेसिज्म की बातें हैं या इस तरह से जो एलिमेंट्स चल रहे हैं, तो उस वजह से पोलराइजेशन काफी ज्यादा है और उसकी वजह से पर्सनलाइजेशन बहुत ज्यादा है। आप देखें CNN, आप देखें CNBC वगैरह देखें, उन पे देखें कवरेज और फॉक्स न्यूज की कवरेज देखें, तो दोनों ही जो हैं वो एक दूसरे के कैंडिडेट्स को वीकनेसेस को ऐसे पेश कर रहे हैं जो माजी में नहीं था कि इश्यूज डिबेट होते थे ठीक है उनकी कैंडिडेंसी को डिबेट किया जाता था, इस तरह से डिबेट नहीं होता था कि अटैक पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं दोनों कैंडिडेट्स पे मुख्तलिफ चैनल्स पे।
अच्छा, दूसरे मुझे एक आखिरी बात ये बताइए सिलेक्शन कैंपेन के हवाले से कि आपके ख्याल में इस वक्त तो दुनिया के दूसरे हिस्सों में ज़ाहिर है कि अमेरिका जो है वो वर्ल्ड पावर है और दुनिया में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली जाती है इसकी पॉलिसीज से और इसके सदर से, तो दुनिया में आप क्या देखते हैं जो आपकी नज़र जाती है आलमी कवरेज पर कि किस तरह से क्या परसेप्शन है इस इलेक्शन के बारे में?
इस परसेप्शन में यही लगेगा कि बहुत सारे मुल्क जिन पे क्रिटिसिज्म किया जाता था या जो उनकी वीकनेसेस थी उनकी इलेक्शन साइकिल्स में या कम से कम जिस तरह से डिबेट वहां पे होते थे, वो चीज़ें अमेरिका के इलेक्शन में अब नज़र आनी शुरू हो रही हैं कि पर्सनल अटैक्स हैं और जिस नौयत की गुफ्तगू हो रही है, जिस नौयत की डिबेट्स की जा रही हैं, तो वो अच्छा इम्प्रेशन ऑब्वियसली नहीं जा रहा दुनिया में। लेकिन एक और ट्रेंड जो हम भी आपके प्रोग्राम में डिस्कस करते रहे हैं कि हर जगह पे सरकमस्टेंसेस की वजह से जो माहौल एग्जिस्ट करता है इक्तसादी तौर पे आप कह लें पॉलिटिकली, उसकी वजह से पोलराइजेशन ज्यादा है और राइट विंग की तरफ चीजें जा रही हैं जिसमें नेशनलिस्ट और कंजर्वेटिव रिलीजियस कंजर्वेटिज्म वो मिक्स होके सामने आ रही है। तो वो चीज अमेरिका में भी अब नमूदार हो रही है। वो क्या सरकमस्टेंसेज हैं वो तो एक अलग डिबेट है, लेकिन मुख्तलिफ मुल्कों में हमने देखा कि यही चीजें हो रही हैं। यूरोप में भी हमने देखा कि ऐसी चीजें हुई, ब्रेक्सिट को बाज दफा लोगों ने उसका कंपैरिजन किया है अमेरिकन इलेक्शन के साथ। तो एक दुनिया का माहौल बना हुआ है कि उसमें ये उन सरकमस्टेंसेज की वजह से अमेरिका भी अब उस तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है और अमेरिका ने खुद मेरा ख्याल अपना रियलाइज नहीं किया कि कितनी क्विकली हो गया है और वो अब उसको किस तरीके से करेक्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए वो तो एक अलग डिबेट है, लेकिन अमेरिका भी लगता है कि उस तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है।
बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ अंसार साहब आपका। और सामीन, हमें अब ज्वाइन किया है डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब ने और लंदन से मंज़र कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे आरिफ अंसार साहब से अमेरिका के सियासी माहौल के हवाले से और इंतखाबी मुहिम के हवाले से, और हमने उनसे ये भी पूछा और आपसे भी यही सवाल करेंगे कि अमेरिका के इस इंतखाब में कैंडिडेट्स की हेल्थ जो है वो कितना बड़ा इशू बन रहा है।
ये हमेशा था, कोई नई बात नहीं है। आप याद होगा कि पिछले 100 साल में जितने भी इलेक्शन हुए हैं वहां पर जो कैंडिडेट थे उनकी सेहत के मुताबिक सोचा गया था खासतौर पर, और ये इसलिए था कि कुछ ऐसे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे जिन्होंने अपनी सेहत को छुपा के रखा था जिसकी वजह से मुश्किल पैदा हुई थी, और उनमें से एक दो जो प्रेसिडेंट थे वो अपनी ड्यूरेशन दौरान इंतकाल कर रहे थे। बात ऐसी आ जाती है कि आया ये सेहत इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप पॉलिसी चाहते हैं या आप एक पर्सनैलिटी के मुताबिक सोचते हैं जो कि पूरी गवर्नमेंट को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करता है। जहां आजकल का ताल्लुक है गवर्नमेंट शुरू होती है और जो पॉलिसी बनाई जाती है डिफ्यूज हो जाती है, इन द सेंस की उन जिम्मेदारियां तमाम ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के पास होती हैं, एक इंडिविजुअल के पास नहीं होती, इसलिए इसको इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए जितनी की दी जा रही है। लेकिन देखिए ये एक इंसानी मामला है और इंसानी मामले में लोग रैशनल सोच देखिए वो जिसको पुराने जमाने बना के रख लिया है इसकी इतनी अहमियत नहीं है जितनी की दी।
डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल, बेइंतहा शुक्रिया आपका। आप नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे ईद की और हमने आपको ज़हमत दी वहाँ पर, मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ आपका। और सामईन, अब हम एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, और उस ब्रेक के बाद फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हम गुफ्तगू करेंगे सीरिया के बारे में होने वाले माहदे के हवाले से और नॉर्थ कोरिया की सूरत हाल के बारे में।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور روس کے درمیان شام میں جنگ بندی کے لیے اور ہاسٹلٹیز کو رکوانے کے لیے ایک معاہدہ ہو گیا ہے, اور اس معاہدے پر آج شام سے یعنی پیر کی شام سے عمل درآمد ہونا ہے, اور یہ ایک 24 گھنٹے کا معاہدہ ہوگا جس کے بعد اگر یہ ہولڈ کرتا ہے تو پھر 48 گھنٹے کا معاہدہ ہوگا, اور ہولڈ کرتا ہے تو پھر یہ اس پر عمل درآمد پرماننٹلی شروع ہو جائے گا. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر لندن سے موجود ہیں جناب منظر قریشی صاحب, آن لائن نیوز پیپر ویسٹرن افیئرس کے ایڈیٹر ہیں, اور ممتاز تجزیہ کار پاکستان سے ہمارے ساتھ سلمان عابد صاحب ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس معاہدے کے بارے میں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے جو اظہار خیال کیا ہے اس کو پہلے سن لیتے ہیں, جس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
Going after Nusra is not a concession to anybody. It is profoundly in the interests of the United States to target Al-Qaeda.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ نصرہ کے خلاف کارروائی کسی کے لیے مراد کا درجہ نہیں رکھتی. یہ امریکہ کے مفاد میں ہے کہ وہ القاعدہ کو ہدف بنائے اور شام میں القاعدہ کے حلیف کو نشانہ بنائے جو کہ نصرہ ہے. یہ تنظیم شام میں پرامن منتقلی کی مخالفت کرتی ہے. یہ تنظیم ایک جائز حزب اختلاف کی دشمن ہے. یہ تنظیم شام کی سرحدوں کے باہر بھی حملوں کی سازش کی منصوبہ بندی کرتی ہے.
منظر قریشی صاحب, جیسا کہ آبویس ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ریبلز کی حمایت کرتا ہے, روس جو ہے شامی صدر بشار الاسد کی حمایت کرتا ہے, یہ معاہدہ آپ کے خیال میں کس حد تک ورکیبل ہے؟ پہلے بھی معاہدے ہو چکے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوا, اور اس معاہدے پر عمل درآمد پر ان لوگوں کی زندگیوں کو بے انحصار ہے جو حلب جیسے علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں امداد نہیں پہنچ پا رہی ہے.
جی, یہ جو معاہدہ ہوا ہے اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو بیسیکلی یہ امریکہ اور روس کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا ہے, اور اس معاہدے کی روح سے جو سب سے بڑے بینیفیشری جو بنتے ہیں وہ بشار الاسد اور جو عوام ہیں جنرلی سیریا کی, ان کو فائدہ ہوگا اس سے. جہاں تک رہی بات کہ یہ ہولڈ کر سکے گا کہ نہیں, تو لگتا ہے ایسے کہ اس کے اندر جتنے بھی ایکٹرز انوالو ہیں اس پورے کنفلکٹ کے اندر, جس میں کہ ترکی بھی ہے, آئیسل بھی, اگر آئیسل کو بھی ہم لے لیتے ہیں,
مطلب اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز تمام.
جی,
اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز تمام.
ہاں جی, ہاں جی, سارے. تو ان کی پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ایک ان میں سے ایک بھی ایکٹر کنٹرول میں نہ آئے تو یہ سارا جو معاہدہ ہے یہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ پہلے معاہدے تھے. جو اس پورے معاہدے کے اندر جس کو بالکل ہی نہیں لیا گیا آن بورڈ وہ سعودی عرب لگتا ہے, کہ سعودی عرب کو اس معاہدے میں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا. اور دو کہ ترکی نے یہ ضرور کہا ہے کہ ابھی اردوان نے تھوڑی دیر پہلے کل ہی ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں کہا تھا کہ ہم آئیسل, ہمارا پرائمری آبجیکٹو یہ ہے کہ آئیسل کو ختم کیا جائے سیریا سے, لیکن وہ صرف سیریا کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے عراق کے بارے میں کچھ نہیں کہا, جبکہ یہ اب وہ جو آئیسل ہے وہ پھیلا ہوا ہے دونوں ہی ملکوں کے اوپر ہی. تو اس سے یہ لگتا ہے یہ ہے کہ اگر تو ترکی نے اپنی فل آرمی لے کے تو اٹیک کرتا ہے اور انکرجن کرتا ہے سیریا میں کہ ان کو آئیسل کو ختم کیا جائے, اور ساتھ ہی جو ان کی اپوزیشن جو کرد کے ہیں ان کو بھی ایلیمینیٹ کرنے کے لیے, تو اس کے بعد تو پروبیبلٹی ہے کہ عراق کے اندر سیریا میں یہ امن ہو جائے. لیکن اگر ایسا ترکی نہیں کرتا اور سائڈ لائن کے اوپر بیٹھ کے ہی صرف باتوں تک ہی رہے گی بات, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک باقی کے جتنے معاہدے ایسے ہوئے تھے ابھی پچھلے کئی سالوں سے ویسا ہی ایک اور معاہدہ ہوگا یہ.
اچھا سلمان عابد صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اول تو یہ کہ ترکی کا رول کیا ہے؟ ترکی کو دوہرے دشمن کا سامنا, ایک طرف آئی ایس ایل ہے دوسری طرف کرد ہیں, اور پھر شام کی حکومت سے بھی ان کی نہیں بنتی, تو آپ کے خیال میں ان کا رول کیا ہوگا اور ان کا رول کس قدر امپورٹنٹ ہوگا؟ دوسرے, اس معاہدے میں جیسا کہ منظر قریشی صاحب نے کہا کہ سعودی عرب کہیں نظر نہیں آتا, تو کیا وہ ملک اور اس کے اتحادی اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ اس فائلر کا رول پلے کر سکتے ہیں؟
بہت شکریہ. دیکھیے, بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو معاہدہ ہے یہ دو امریکہ اور روس کے درمیان تو ہو گیا ہے, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس میں جو باقی فریقین تھے سعودی عرب سمیت, ان سب کو اس طرح سے اعتماد میں نہیں لیا گیا جس طرح سے اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا. بنیادی طور پر ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جو اس طرح کے معاہدے کرتے وقت جو ملکوں کے درمیان ایک ڈیفیسٹ ہوتا ہے, جو بد اعتمادی ہوتی ہے, ہم اس کو اس طرح سے حل نہیں کر پاتے جو اس کی ضرورت بنتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بڑا چیلنج ہوگا کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر باقی سارے فریقین کس حد تک اپنا اعتماد شو کرتے ہیں, کیونکہ اگر اعتماد شو نہیں کریں گے تو پھر اس کے امکانات بھی بہت محدود ہو جائیں گے کہ یہ معاہدہ پائیداری سے آگے بڑھ سکے گا. جہاں تک آپ نے ترکی کی بات کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترکی نے تو آلریڈی اردوان نے کہا ہے کہ وہ اسماعیل کی حمایت بھی کرتے ہیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ شام میں جو خود جو دولت اسلامیہ کرانے والی جو شدت پسند تنظیم ہے اس کو ختم کرنا جو ہے وہ ترکی کی اپنی ذمہ داری ہے, کیونکہ ترکی بھی سمجھتا ہے کہ جو یہ جو دولت اسلامیہ یا جو القاعدہ قائد یا جس کا جو داعش جیسی تنظیمیں ہیں ان کے وجود کو ختم کرنا پڑے گا. اور آپ نے ابھی جان کیری کی ہمیں ایک اسٹیٹمنٹ سنائی ہے, اب جان کیری صاحب آج امریکی صدر اوباما نے بھی کہا کہ داعش اور القاعدہ جو ہے وہ بنیادی طور پر امریکیوں کا طرز زندگی بدلنا چاہتے ہیں. اس لیے ایک پس منظر تو اس کا موجود ہے کہ آپ ان تمام شدت پسند تنظیموں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ دیکھیے جو بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ اب تک دنیا میں امریکہ یا بڑی طاقتیں جو ہیں اس طرح کی شدت پسند تنظیموں سے معاہدے کرتے ہوئے ختم کرتے ہوئے طاقت کے استعمال کو بنیادی فوقیت دیتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ طاقت بھی ہونی چاہیے, لیکن کچھ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ یا پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف پیش رفت بھی ہونی چاہیے. اب یہ جو شام کے اندر پچھلے 5 برس سے جو بشار الاسد کے خلاف بغاوت چل رہی ہے اس میں اب کم سے کم اب تک دیکھیے 3 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مر جا چکے ہیں, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ طاقت کا استعمال کب تک کریں گے, ان کو کس حد تک ان کو نیگوشیٹ کا حصہ بنائیں گے. اور ایک بات آپ مت بھولیے کہ جو بشار الاسد ہیں ان کے درمیان اور وہاں کی عوام کے درمیان شام کے درمیان بھی کافی ڈیفیسٹ پائے جاتے ہیں, اور معاملات جو ہیں وہ ایک شام سے ہٹ کے دوسرے ملک سے ہٹ کے خود شام کے اندر بھی ایک تقسیم جو ہے علاقائی بنیادوں پر پیدا ہو رہی ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ خود ان کے لیے بھی زیادہ معاملہ خراب کر سکتی ہے. پھر ایک جو جہادی تنظیم ہے شدت پسند تنظیم اخیار الاسلام جو ہے اس نے تو اس معاہدے کو فوری طور پر مسترد کر دیا ہے, اور جنہوں نے اس معاہدے کی حمایت بھی کی ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاہدے کی حمایت تو کرتے ہیں, لیکن اس کا انحصار جو ہے اس معاہدے کی کامیابی کا وہ شام کی حکومت پر ہوگا. اگر شام کی حکومت نے سنجیدگی دکھائی تو ہم بھی آگے سنجیدگی دکھائیں گے, ادروائز وہ بھی اسی طرح سے بیہیو کریں گے جیسے وہ پہلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدے تو اب اچھی بات ہے, معاہدہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, اور یہ روس اور امریکہ کے درمیان جو سیٹلمنٹ ہوا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں امریکہ بھی, روس بھی, اور خود شام بھی, اور جو دیگر فریقین ہیں, کیونکہ وہ بیہیو بنیادی طور پہ ڈٹرمن کرے گا کہ کس حد تک جو ہے نا معاملات کو لے کے چلیں گے. کیونکہ لگتا ہی ہے کہ بنیادی طور پہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا شام جو ہے وہ اس طرح سے متحد رہ سکے گا جس طرح سے آج یہ نظر آتا ہے, کیونکہ جو علاقائی بنیادوں پر تقسیم ہو رہی ہے وہ بھی خود ایک بڑا کریٹیکل سوال ہوگا شام کے لیے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک اس طرح کی ایگریمنٹ کرتے ہوئے کچھ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف بھی جانا پڑے گا تاکہ معاملے کو ہم کسی ریزولوشن کی طرف لے کے جائیں. اور اس میں آپ دیکھیے اس میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں بڑی طاقتیں بھی شامل ہو چکی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس میں ایران بھی ہے, روس بھی ہے, ترکی بھی ہے, خود امریکہ بھی بیچ میں آگے ہے. تو اب یہ معاملہ صرف اب شام تک محدود نہیں رہا, بلکہ شام سے ہٹ کے جو باقی ممالک ہیں وہ بھی اپنا اپنا انٹرسٹ تلاش کر رہے ہیں اس کے اندر. اور وہ یقیناً آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو بھی ملک اس میں اب کودے گا یا جو بھی اس کا حصہ بننے کی کوشش کرے گا وہ پہلے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ جو بیرونی مداخلتیں ہیں وہ بھی اس لیے زیادہ اثر انداز ہوگی کہ شام میں بشار الاسد بھی اس طرح سے مضبوط نہیں ہے کہ وہ ایک مستحکم بنیادوں پر اپنے معاملات کو چلا سکے, ان کی بھی ڈیپینڈنسی جو ہے وہ بیرونی قوتوں پر زیادہ ہے.
اچھا منظر قریشی صاحب, جو بات تو میں نے ابھی عابد صاحب سے بھی کی تھی, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سعودی عرب اس میں اپنے شامل نہ کیے جانے پر اسپوائلر کا رول پلے کر سکتا ہے؟
جی بہت آرام سے کر سکتا ہے, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ترکی کی اور سعودی عرب کی آپس میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر تو وہ ایک پیج پہ رہے ہیں اور ایک ہی طریقے سے سوچ رہے ہیں اور ترکی ریپرزینٹ کر رہا ہے سعودی عرب کو آن گراؤنڈ, تو پھر تو شاید یہ کوئی سیٹلمنٹ ہو پائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بہت ہی کمپلیکیشن آگے بڑھ سکتی ہے, کیونکہ اگر ہم غور کریں گے تو یہ ساری جو جنگیں اے سیمیٹرک وارز ہیں, کوئی بھی بڑی آرمی آ کے گراؤنڈ کے اوپر زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکے گی, اور جو یہ چھوٹے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو صرف فائنینشیل سپورٹ ہی چاہیے ہوتی ہے, اور وہی بہت ہوتی ہے. اور جس طریقے سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ کے اندر جو لا پاس ہو رہا ہے اور سعودی عرب کو کارنر جس طرح فیل کر رہا ہے اس وقت, تو اگر ایسی سینیریو بنتی ہے اور وہ لا پاس ہو جاتا ہے اور وہ ہم نہیں کرتے تو
دیکھیں نا ریئیکشن ڈیفینیٹلی. میں ذرا سا یہاں آپ کو ایک سیکنڈ روکوں گا, اس لیے کہ اس لا کے حوالے سے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو نے منظور کیا ہے اس کے بارے میں یہ بات یقینی طور پر کہی جا رہی ہے کہ صدر اوباما اس کو ویٹو کر دیں گے, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک نئی پریسیڈنس قائم کر دے گا, اور بقول ان کے یہ کہ پھر دوسرے لوگ امریکہ کے حکومت پر بھی کلیمز کر سکتے ہیں, اس لیے اس قانون کے منظور ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں. ہر چند کے آج سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے گلف کونسل نے اس پر اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا ہے. جی
جی بالکل, اور یہ نہ صرف کہ سعودی عرب بلکہ جو گلف کے اور بھی کنٹریز ہیں جس طرح بھی آپ بتا رہے تھے, یہ جب شروع میں انیشیٹ کیا گیا تھا اس وقت ہی وہاں پر اچھا خاصا ایک اس کا ایک ریپل افیکٹ آیا تھا پورے مڈل ایسٹ کے اندر ہی.
جی.
اور اب اگر یہ جس طریقے سے پریزنٹ کر دیا گیا ہے, اب اٹ آل ڈیپینڈ کہ اوباما جو ہیں کہ اس کو ویٹو کرتے ہیں کہ نہیں, امریکہ کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ اس کو ویٹو کر دیا جائے.
جی.
لیکن جس طرح الٹرا رائٹ جو مائنڈ سیٹ چل رہے ہیں اس وقت ساری دنیا کے اندر ہی,
جی.
اگر وہ کس حد تک کیا پریشرائز کر سکیں گے اوباما کو, لیکن اس کا کہنے کا مقصد یہ کہ اس چیز کا افیکٹ جو ہے سیریا کے اوپر اور مڈل ایسٹ کے اوپر بہت زیادہ پڑے گا کہ کیا اس کا نیٹ افیکٹ آتا ہے. اگر سعودی عرب جو ہے وہ اس طرح سائڈ لائن ہو جاتا ہے جس طریقے سے اب اسی طرح کا پریشر پاکستان پہ بھی پڑ رہا ہے, تو اگر وہ یہ بالکل دونوں کنٹریز سائڈ لائن ہو جاتے ہیں اور پھر اگر یہ انٹرفیئر کرنا چاہے گا سعودی عرب, اور اگر سپوز کریں پاکستان جیسے بھی کنٹریز اس کے ساتھ سپورٹ میں ہوں گے, تو پھر تو یہ کسی صورت بھی سیٹلمنٹ نہیں ہو پائے گی اس سیریا کے اندر. اور کیونکہ روس اور امریکہ جو ہیں وہ اگر ہم غور کریں تو ابھی بھی ایک ہی طرح کی پالیسی کے اوپر وہ چل رہے ہیں سیریا میں, اور وہ روس کی تو ٹھیک ہے انوالومنٹ ہے سیرین گورنمنٹ کے ساتھ, لیکن امریکہ کی ایکچولی وہاں پر کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. وہ تھوڑے سے کرد ان کے ساتھ سپورٹ میں ہیں, لیکن وہ بھی تقریباً ایسے ہیں کہ جو کہ ترکی کو بہت افینڈ کرتے ہیں اور ترکی جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میرے خیال میں نیٹ جو ریزلٹ ہے وہ یہ ابھی بہت والیٹائل ہے, بہت ہی فلوئڈ ہے سچویشن, کم آنے والے دو تین ہفتوں میں کلیئر کٹ ہو جائے گا کہ یہ
کس نہج پہ جا رہا ہے. اچھا میں تھوڑا سا ہٹ کے ایک اور موضوع پر, سلمان عابد صاحب, یہ جو خبر ہے کہ شمالی کوریا نے اپنا پانچواں نیوکلیئر ٹیسٹ کیا ہے اور اب اس کا جواب امریکہ اور اس کے اتحادی نئی سینکشنز کے لیے اپیل کر کے دے رہے ہیں, لیکن چین کا جو رویہ ہے وہ بڑا مبہم ہے. چین بالکل کلیئر کٹ اس بات کے حق میں نہیں ہے, نظر نہیں آتا, اس کا کوئی بیان نہیں ہے کہ نئے سرے سے پابندیاں لگائی جائیں. تو کیا یہ جو چین کا رول ہے, آپ کے خیال میں اس سے شمالی کوریا مزید ٹیسٹ کرنے کے لیے انکریج ہوگا؟
دیکھیے, چین کا تو ایک ہمیشہ سے پرابلم رہا ہے کہ چین جو ہے اپنی جو ڈپلومیسی ہے اس کو اس میں سے کھلا کھلا چلانے کی بجائے خاموش ڈپلومیسی کے طور پہ چلاتا ہے. اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ چین نے اس کے اوپر ابھی کوئی واضح اس طرح سے نہیں کہا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا اپنی پالیٹکس کا پالیٹکس ہوگا, تو وہ اسی طریقے سے لے کے چلیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی انہوں نے کہا کہ جوہری حملے کا اشارہ ملا تو ہم شمالی کوریا کو جنوبی کوریا کہتا ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی سچویشن کافی ورسٹ ہے اور ویری کمپلیکیٹڈ ہے. اب معاملات چاہے وہ مڈل ایسٹ کے ہوں اور چاہے وہ یہاں پہ شمالی کوریا یا جنوبی کوریا کی کانٹیکٹ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی ہماری جو بڑی عالمی طاقتیں ہیں وہ جس وقت یہ معاملات کو لے کے لیڈ کرتی ہیں تو اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ تو کرتی ہیں, لیکن جب وہ یہ بات کو ذرا پیپل سے کچھ ڈال دیتی ہیں کہ جہاں پر ہم ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں وہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں اور کس طرح سے ہمیں چیزوں کو پالیسی کو لے کے چلنا ہے, یہی وجہ ہے کہ عام طور پہ بڑی طاقتوں کی اور جن ممالک کے ساتھ لوگ معاملات کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہاں ایک ڈیفیسٹ آ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہتے کہ جب یہ معاملات کو لے کے آگے چلیں گے تو اس کو کس اسٹریٹجی کے تحت لے کے چلے گا, کیونکہ دیکھیے نا جب آپ کسی اسٹریٹجی اپناتے ہیں تو آپ نے چیزوں کو انگیجمنٹ کی پالیسی کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں جب یہ معاملات کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں تو عمومی طور پر ہم ایک ڈس انگیجمنٹ کی پالیسی کا اختیار کر جاتے ہیں, جس سے پھر ڈیفیسٹ کے جو مسائل ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی ہمیں بہت کچھ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب یہ تمام چیزیں چلیں گی, چین سمیت شمالی کوریا جنوبی کوریا, یہ کس طرح سے بیہیو کریں گے جب اس طرح کی چیزوں کے ایکشنز کے اندر جائیں گی, تو پھر وہ ڈیٹرمن کرے گا کہ سچویشن کہاں کس طرح آگے بڑھتی ہے.
منظر قریشی صاحب, ایک آخری بات, کیا یہ سینکشنز آپ کے خیال میں ورک کریں گی شمالی کوریا کے لیے؟
جی, بہت مشکل ہے کہ یہ سینکشن کام کریں, کیونکہ سینکشن اگر ہم غور کرتے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم کسی بھی ملک کے اوپر بہت زیادہ کام نہیں کر پائیں, اور جہاں تک شمالی کوریا کی بات ہے وہ پہلے ہی اتنی زیادہ سینکشن ان کے اوپر لگی رہی ہیں کہ وہ پروبلی ان کی اکانومی ٹیونڈ ہے اس طریقے سے کہ وہ اس کو ہینڈل کر پائیں گے. اور جب تک کہ ایکچولی یہ سارا اس ریجن کے اندر کنفلکٹ چائنا اور امریکہ کا ہے, جب تک کہ وہ آپس میں کوئی سیٹلمنٹ نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ نارتھ کوریا کو ایک ویکیوم مل جاتا ہے جس میں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنی امپورٹنس بڑھانے کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ اس چیز کو اتنا سیریسلی بھی بہت لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن نیوکلیئر ٹیسٹ وغیرہ, کیونکہ اب وہ نیوکلیئر کیپیبلٹی ان کے پاس ہے اس لیے انہوں نے وہ ٹیسٹ کیے ہیں اور وہ پرووک کرتے رہتے ہیں اس طرح کی حرکتوں سے تھوڑی تھوڑی دنوں کے بعد.
بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا, اور ہماری طرف سے آپ تمام صاحبان کو عید مبارک. اور اب ہم سامعین چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب, پاکستان کی سیاست کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تو پشاور یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے جناب عزی ہلالی صاحب موجود ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا بریک, اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے ہلالی صاحب سے.
प्रोग्राम खत आपके हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9 बजे से 10 बजे तक और भारत में रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मखसूस मौजूदात पर माहिरीन अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और आप फोन करके उनसे सवाल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मौजू के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगाम मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89।
अगर मालूमात का खजाना और एनसाइक्लोपीडिया का नाम है तो वो वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम है। अगर किसी को माँ की गोद का प्यार नहीं मिला, अगर वो चाहता है जिंदगी में मिले, तो वो रेडियो है।
जो चीज किसी को अच्छा लगता है तो हमेशा तक सुनता रहता है।
माशाल्लाह आपके सब प्रोग्राम काबिले तारीफ हैं, बहुत अच्छी मालूमात होती है, पूरी दुनिया की खबरें देते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं।
फेसबुक पर रابطے के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/listenersletter और ईमेल के लिए पता है urdu letters@voanews.com। खत आपके।
वेलकम बैक सामाइन। जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था और आपने खबरों में भी सुना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज करना चाह रही है रावन में, उसके बारे में जो कौमी असम्बली में लीडर ऑफ़ द अपोजिशन है खुर्शीद शाह, उन्होंने कल ये बात कही है कि वो किसी सियासी मुखालिफ के घर के सामने मुजाहरे के हक़ में नहीं है। और ख़ुद PTI भी ये कह रही है कि जहाँ वो मुजाहरा कर रहे हैं वो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के घर से कम 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन दूसरी जानब डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने भी ये ऐलान किया है अपने इस फैसले का कि वो इस मुजाहरे में या इस रैली में या इस एहतजाज में या इस धरने में शरीक नहीं होंगे। तो ऐसा लगता है कि PTI रोज़ बरोज़ तनह होती जा रही है। हम उसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर हिलाली, ये फरमाइए कि अपोजिशन की क्या अपोजिशन अब ग्राउंड लूज कर रही है अपने मौकफ में?
नहीं, ओपोजिशन तो जाफरी साहब कोई ग्राउंड लूज नहीं कर रही। ओपोजिशन असल में तकसीम है। एक ओपोजिशन जो है वो पीपल्स पार्टी की शक्ल में है या उनके कुछ और साथ इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के अपने इत्तेहादी भी शामिल हैं। तो वो जो पीपल्स पार्टी और उनके हम नवा हैं तो वो तो कभी लगता है कि एक ही कश्ती में सवार हो रहे हैं। इमरान खान साहब और उनके दरमियान बड़ी आहमांगी पाई जाती है, कोई अभाव नजर नहीं आता, कोई उसमें कोई ऐसी आपस में रंजिश या कोई तकसीम नजर नहीं आती। फिर यकदम कोई सियासी मद्दोजर कोई ऐसी लहर नहार की कैफियत बनती है कि जिसमें फिर हर एक का अपना अपना एक नुकता नजर हो जाता है। इमरान खान साहब के साथ शुरू दिन से ये जो है ये कलमिया चलता आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि उनके पास स्ट्रीट पावर है पूरे पाकिस्तान में, वो जहां चाहे बड़ा अच्छा मुजाहरा कर सकते हैं। मुजाहरा करना वैसे भी जमहूरी हुकूमतों में एक जमहूरी हक समझा जाता है, एक आईनी हक है। लेकिन जब से उन्होंने पनामा लीक के मसले को एक जाती सा मसला बना लिया है, अब वो चाहते हैं कि मैं इसको एक मुंतकी इंजाम तक पहुंचाऊं। और उसके लिए उन्हें कहा कि मैं रायवंड जाऊंगा या नवाज शरीफ साहब के घर के करीब या उनके सामने भी मुजाहरा करूंगा। तो इसको पाकिस्तानी सियासत में थोड़ा सा गैर इखलाकी लिया जा रहा है और गैर जरूरी समझा जा रहा है कि जमहूरी तरीका कार के मुताबिक बहुत सारे ऐसे इज्तम होते हैं और मकामात हैं जहाँ पे के पुरमन तौर पर मुजाहरा किया जा सकता है, एहतजाज को रिकॉर्ड किया जा सकता है। वो इमरान साहब भी कर सकते हैं, लेकिन इमरान साहब के साथ जिसके मैंने बात की है इनके साथ एक कलमिया ये है कि जब भी कोई ऐसी पॉलिसी बनाते हैं शुरू शुरू में लगता है कि पूरे पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टीज है वो इनके साथ होंगी और यकदम जो है तितर बितर हो जाता है सारा कुछ और सारी चीजें जो है सारी सफ़े मुंतशिर हो जाती हैं। पनामा लीक्स में जिस अंदाज से चीजें उठती नजर आ रही थी, नवाज शरीफ साहब लंदन में इलाज करा रहे थे, फिर उसके बाद जब वो वापस आ गए और वापस आने के बाद जो हमें हेलो
जी जी आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए।
हाँ, तो واپس ان کے لندن واپس آنے کے بعد نواز صاحب کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو تتر بتر کی جی ابتری پھیلنے کا کوئی انارکی کا یا افراتفری کا اندیشہ تھا وہ ٹل گیا اور انہوں نے چیزوں کو جو ہے بڑے عام معمول کے مطابق لینا شروع کر دیا. تو عمران صاحب اور پھر پیپلز پارٹی کے درمیان ایک وقت میں لگتا تھا کہ بڑا اتفاق ہے بڑا اتحاد ہے, پھر وہ اتحاد بھی منتشر ہو گیا اور دونوں کے درمیان ٹی آورز کے مسئلے میں اور پھر دوسرے معاملات میں ان سائڈ دا ہاؤس اینڈ آؤٹ سائڈ دا ہاؤس
جی ہلال صاحب میں ذرا سا آپ کو روکوں گا جی
انتشار نظر آنے لگا.
اچھا میں ذرا سا یہاں روکوں گا آپ کو.
میرا مقصد یہ ہے میں بات بتا رہا ہوں اپنے اینڈ پہ
جی.
میرا مقصد یہ ہے کہ ابھی نواز شریف صاحب کے خلاف اگر احتجاج کی بات ہے تو عمران خان صاحب بڑے اچھے انداز سے مثبت انداز سے کسی جگہ بھی کر سکتے ہیں, لاہور ہو اسلام آباد ہو پشاور ہو جہاں بھی چاہیں, لیکن اس کو انہیں چاہیے کہ ہر معاشرے کے ہر ملک کے قوموں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں
جی.
ان کے اپنے ایک جمہوری انداز ہوتے ہیں, تو اس میں تھوڑا سا اگر وہ پرسنل لینے کی بجائے چیزوں کو جمہوری انداز سے لیں آئینی اور قانونی تقاضوں کے اندر رکھیں تو اس سے ان کی شخصیت میں مزید نکھار ہوگا, ان کی بات کو اچھا سمجھا جائے گا اور سیاست میں الجھاؤ کی بجائے ایک افہام و تفہیم کا راستہ نکلے گا, رواداری کی بات چلے گی, تو میرا خیال ہے اس سے اچھا اثرات پڑنے کے امکانات ہیں.
اچھا ایک آخری سوال ذرا اختصار کے ساتھ بتائیے گا, میرے پاس وقت کم ہے, کہ ایک تو کراچی میں ایم کیو ایم جو صورتحال ہے اس کے بعد یہ جو رائے بن کا دھرنا ہے, ان سب حالات میں آپ آنے والے ہفتوں اور مہینوں کا کیا سیاسی منظرنامہ دیکھتے ہیں بہت اختصار کے ساتھ پلیز.
کوئی ایسا سیاسی غیر مستحکم قسم کی صورتحال نظر نہیں آ رہی. مسلم لیگ لگتا یہی ہے کہ جو بڑی پارٹیز ہیں ان کے درمیان جو ایک نیا سیاسی کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے کہ وہ اپنا ٹائم پورا کریں گے, ان ہاؤس اپوزیشن ہوگی, بعض اوقات جوڑ توڑ کا بھی مظاہرہ ہوگا, لیکن جو سفر ہے وہ چلتا رہے گا, یہ بس چلتی رہے گی رکے گی نہیں, جمہوری قوتیں اپنا کردار ادا کریں گی, اتحادی اپنا کردار ادا کریں گے, عمران صاحب اپنا کردار ادا کریں گے. ایک چیز تو بڑا پاکستان کے کلچر میں ایک نئی سیاسی کلچر میں نئی چیز آئی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ جمہوری جو سفر جاری ہے اس میں کوئی
رکاوٹ
بنے یا کوئی جو ہے کوئی غیر ضروری چیزیں اس کے اندر آ جائیں یا غیر قانونی تقاضے جو ہے وہ شامل ہو جائیں, تو اس لیے کوئی ایسی غیر مستحکم یا کوئی ایسا خطرے کی بات نہیں ہے.
بہت شکریہ جناب ہلالی صاحب آپ کا, اب انشاءاللہ آپ سے آئندہ گفتگو رہے گی. اور سامعین اب چلتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری موضوع کی جانب. جیسا کہ ہم پروگرام کے آغاز میں بتا چکے ہیں کہ آج امریکہ بھر میں مسلمان عید الاضحیٰ منا رہے ہیں اور حج ختم ہو چکا ہے. اس عید کے موقع پر عید قربان کے موقع پر امریکہ کے صدر براک اوباما نے ایک خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ یہ پرسعید موقع قربانی عزم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدا تعالیٰ پر پختہ ایمان کی یاد تازہ کرتا ہے. امریکی صدر نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا ہے کہ خوشی کے اس موقع پر مختلف برادریوں کے درمیان یکجہتی کے ثمرات باوصول خدمت کی لگن ہمدردانہ فراخ دلی اور خوشگوار جذبات فروغ پائیں گے. ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر نیو یارک سے موجود ہیں محترمہ بازر روحی صاحبہ جو کہ امریکن کونسل آف ہیومینٹی وومن کی صدر ہیں سربراہ ہیں. ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ یہاں امریکہ میں لوگ کس طرح سے عید مناتے ہیں. اور ہمارے ساتھ اس وقت تو منا سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھی محمد ارسلان شریف موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ وہاں کیا صورتحال ہے. ارسلان صاحب پہلے آپ بتائیے, آپ منا میں موجود ہیں, حج ہو چکی ہے, فرزندان توحید اس وقت کیا کر رہے ہیں, عید منانے کے بعد قربانی بھی ہو چکی ہوگی اب تک, تو کیا صورتحال ہے؟
السلام علیکم جعفری صاحب, سب سے پہلے تمام سامعین کو میرا سلام اور عید مبارک, اور آپ کو جعفری صاحب اور ہمارے پوری تعلق کو بھی ان کی طرف سے عید مبارک
جی.
یہاں پر اس وقت جعفری صاحب جو سما ہے وہ ایک بالکل بازار کا سما آپ کو لگتا ہے, ہر بندہ اپنے ہی کسی نہ کسی کام میں مگن ہے, نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں, عید بھی منائی جا رہی ہے, قربانی کے لیے بھی لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں, اور اس وقت منا میں ہم ہیں, اور حج کا ابھی جو میجر پارٹ ہے جیسا آپ نے بتایا کہ وہ ختم ہو چکا ہے
جی,
لیکن ابھی بھی کل اور پرسوں شیطان کو کنکریاں ماننے کا
جی
جو ریچول ہے وہ باقی ہے
جی, تین دن چلتا ہے جی,
عمل میں آئے گا پرسوں عمل میں آئے گا بالکل
جی جی,
اور اس کے بعد پھر آخری طواف الوداع کر کے جو مدینہ جانا چاہتے ہیں وہ مدینہ جائیں گے, حجاج اور باقی اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں گے, جو رہنا چاہتے ہیں وہ ادھر رہیں گے تھوڑے دن تک, کافی فلائٹس 40 دن بعد, لیکن امریکہ کی فلائٹس جو ہے 18 تاریخ سے یہاں شروع ہوں گی.
اچھا,
اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ سیکیورٹی بہت اچھی یہاں پر انتظامات ہیں, سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کوئی پچھلے سال کے مقابلے میں 4 لاکھ زیادہ ہو جائے, یعنی پچھلے سال سعودی اتھارٹیز کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ 14 لاکھ سے 15 لاکھ کے قریب ہزار جو ہیں وہ دنیا بھر سے آئے ہیں, اور اس سال بتایا جا رہا ہے کہ 18 سے 19 لاکھ کے قریب تقریباً سعودی گورنمنٹ کے مطابق ہزار موجود.
اچھا, ایک آخری بات یہ بتائیے ارسلان جی, ارسلان ایک آخری بات یہ بتائیے مجھے کہ اس دفعہ تو بڑی اچھی بات ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کوئی آج کے دوران ناخوشگوار واقعہ نہیں محسوس ہوا, کیا خاص طور سے کچھ انتظامات کیے گئے تھے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے, یا یہ کہ یہ بس یہ خالی اللہ تعالیٰ کا کرم ہی تھا؟
نہیں جافی صاحب, اس میں یہ ہے کہ میرا جو سب سے اعلیٰ ایکسپیرینس ہے, لیکن جو اس وقت نظر آ رہا ہے اس میں انفراسٹرکچر وائز تو ظاہری بات ہے اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اس کو پاسبلٹی نہیں ہوتی, کہیں نہ کہیں تو لوپ ہولز ہوتے ہیں, لیکن مجموعی طور پر آپ کو 24 گھنٹے اس وقت بھی مجھے ہوا میں جو ہے یہاں پر ہیلی کاپٹر گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے, ہر 15 سے 20 منٹ میں ہوائی جو ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے, اس کے علاوہ آپ کو ہر جگہ 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 پولیس ایمبولینس فائر بریگیڈ نظر آئیں گی, اور اسٹیمپیڈ کا جو لاسٹ ایئر ہوا تھا ثانیہ جس میں سعودی گورنمنٹ کے مطابق 800 تقریباً لوگ جو ہے شہید ہوئے تھے, اور اس کے علاوہ آؤٹ سائڈ سورسز نے بتایا تھا کہ 2000 قریب لوگ شہید ہوئے, لیکن اس دفعہ بڑا اچھا نظام تھا, آپ جب جمعرات جاتے ہیں کنکریاں ماننے وہاں پر بھی تمام حجاج کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے
اکوموڈیٹ کیا, بہت شکریہ ارسلان آپ کا,
بنا دیے گئے جی,
بہت شکریہ آپ کا ارسلان. اور سامعین, ہم گفتگو کریں گے تھوڑی سی کہ یہاں امریکہ میں قربانی کس طرح سے ہوتی ہے اور عید کس طرح سے منائی جاتی ہے, پاکستان وغیرہ میں تو لوگ جاتے ہیں جانور خریدتے ہیں گھروں پر لاتے ہیں قربانی کرتے ہیں, لیکن یہاں امریکہ میں چونکہ آپ گھروں پہ لا کے قربانی نہیں کر سکتے اور ذبحیہ نہیں کر سکتے ان کا, اس لیے یہاں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ گروسری شاپرس کو یا ذبحیہ مذبح خانے والوں کو پیسے دے دیتے ہیں, وہ ان کے نام پوچھ لیتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, اس کے بعد قربانی کرنے کے بعد گوشت ان تک پہنچا دیتے ہیں اور پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہاں عید کس طرح منائی جاتی ہے, خاص طور پر خواتین کا, ظاہر ہے کہ یہ بڑا تہوار ہوتا ہے خواتین کا اور بچوں کا, تو ہم پوچھتے ہیں اپنی ہماری جو باز روحی صاحبہ ہیں کہ کس طرح سے یہاں خواتین مناتی ہیں عید اور کیا مصروفیات ہوتی ہیں اس موقع پر ان کی.
جی جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی,
کیسے ہیں آپ؟ عید مبارک.
جی عید مبارک آپ کو بھی.
اچھا ہاں جی, یہاں پہ یہ ہے کہ ابھی جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ میں امریکن کاؤنسل آف مائنارٹی وومن, ہماری تنظیم بھی ہے
جی,
تو ہم لوگوں نے یہ کیا کہ یہاں سب خواتین میری جو ٹیم ممبرز ہیں, کل کا ہم لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور اکٹھے ہم لوگوں نے افطاری کا اہتمام کیا ہوا تھا حج کا
جی.
آج یہ ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ مل کے عید قربا اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو پولٹری فارمز یا جو بنے ہوئے ہیں, پولٹری فارم ہی کہیں گے کیونکہ وہاں پہ ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے
جی.
ہم لوگ پہلے سے جا کے اپنا بکرا پسند کرتے ہیں
جی.
اس کی پیمنٹ کرتے ہیں اور اس پہ وہ ایک نمبر لکھ دیتے ہیں
جی.
آج ابھی ناشتے کے بعد ہم لوگ سب اکٹھے ہو کے جس نے اپنی قربانی کرنی ہم سب لوگ وہاں جا رہے ہیں
جی.
اور وہاں پہ ہمیں یہ سہولت نیو یارک میں اسپیشلی موجود ہے کہ ہم اپنی بکرا جو ہے خود بھی ذبح کر سکتے ہیں, اگر آپ خود کرنا چاہیں
جی.
تو آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ آئیں اپنا بکرا لیں, آپ چھری لیں, اس پہ تکبیر پڑھیں اور ذبح کریں.
تو آپ اپنا بکرا خود ذبح کریں گی؟
جی جی, خود میں نہیں کروں گی, میرے ہسبینڈ کریں گے. مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں, مجھے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم کرو تاکہ ہم بھی کریں پیچھے, میں نے کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتی. تو ابھی اتنا وہ اتنی میں دلیر نہیں ہوں, تو میرے ہسبینڈ کریں گے اس طرح. میری اور ٹیم کے جو ممبرز ہیں, جو خواتین ہیں ان کے ہسبینڈ یا بھائی بیٹے, اس طرح سے ہم ساری کی ساری ٹیم جو ہے تقریباً 20-22 لوگوں کی ہماری ابھی وہاں پہ جا رہی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں. پہلے تو میرے گھر میں سب اکٹھے ہوتے تھے یا کسی ایک کے گھر میں, اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کونسل کے آفس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہم نے ون ڈش پارٹی رکھی ہوتی ہے.
اچھا
جی, تو وہاں پہ ون ڈش پارٹی کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہمارا جو گوشت بن کے جب آ جاتا ہے کہ وہ خود بنوا کے لاتے ہیں, ہم خواتین آ جاتی ہیں और वही प्याज काटते हैं, टमाटर काटते हैं, सारा मसाला बना के जो कलेजी होती है वो हम अपने ऑफिस में ही इलेक्ट्रिक स्टोव पे और इलेक्ट्रिक हमने रखी हुई है, कुकर रखे हुए हैं, उनमें पकाते हैं। और उसके बाद ये होता है कि सारी सारी खवातीन भी, उनकी फैमिलीज भी एक जगह इकट्ठे होके खाना खाते हैं इकट्ठा, और उसके उसी तरह दस्तरखान बिछाते हैं, शरई तरीके से दस्तरखान बिछा के नीचे बैठते हैं, खाना खा के फिर हम लोग गोश्त खोल के उसको उसके पैकेट्स बनाते हैं
जी।
और हम लोगों ने अपनी फैमिली फ्रेंड्स को, और जो गरीबों मस्कीनों का हिस्सा होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमेरिका में तो कोई गरीब ही नहीं है, तो हमारा जो तीसरा हिस्सा है वो किसको दें? ऐसी बात नहीं है, यहाँ भी बहुत सारे गरीब हैं जिनको के सोशल असिस्टेंस गवर्नमेंट से नहीं मिल सकती, अनडॉक्यूमेंटेड है या मिलकर बंद हो चुकी है या जॉबलेस है। हम लोगों को कॉल भी करते हैं, न्यूज़पेपर में भी देते हैं और फेसबुक पे भी हम बता देते हैं कि हम इतने बजे से इतने बजे जो है कुर्बानी का गोश्त बांटेंगे, तो वो सब लोग फिर उस टाइम पे आ जाते हैं और हम इस तरह
या, ये बड़ा अच्छा आइडिया जी। अजहर देखते हैं हमारे पास टाइम कम है कि और दूसरी कम्युनिटीज में किस तरह से मनाई जाती है। कोलोराडो से हमारे साथ काजी फैसल साहब हैं, मुमताज सहाफी हैं। काजी फैसल साहब, वहाँ आप किस तरह से ईद मनाते हैं?
जी यहाँ पे टोटली ईस्ट कोस्ट से, ये मिड वेस्ट है, टोटली डिफरेंट है ईस्ट कोस्ट पे, चूंकि आपको पता है मेरा ताल्लुक ईस्ट कोस्ट से है और मैं यहाँ ससुरालियों के पास ईद मनाने आया हुआ हूँ, तो यहाँ बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम है। चूंकि यहाँ पे आबादी मुसलमानों की टोटल स्टेट में 1.5 लाख के करीब है, तो यहाँ जो ईस्ट कोस्ट में जैसे हम लोग आप बता रहे थे कि ग्रोसरी स्टोर्स को पैसे देते हैं और वो लोग फिर कुर्बानी का बंदोबस्त करके ले आते हैं, और जैसे बाजार हुई बता रही थी कि डेयरी फार्म्स पे जाया जाता है और वहाँ पर हलाल किया जाता है, यहाँ पर जो है प्रीडोमिनेंटली यही किया जाता है कि डेयरी फार्म्स पे जाया जाता है और वहीं पर कुर्बानी दी जाती है। इसमें यह है कि अपनी छुरियां और अपने जो भी औजार हैं कुर्बानी के वो लेके जाया जाते हैं, क्योंकि डेयरी फार्म्स जो हैं वो चूंकि उनका अपना एक सिस्टम है, अपना मैकेनिकल सिस्टम है, तो उस तरह ज़बीहा कुर्बानी नहीं करते, कोई पर्टिकुलर नहीं है, प्रीडोमिनेंटली अरबिक कम्युनिटीज हैं या मुसलमानों की, जिसमें पाकिस्तानी भी अपने आप को वो मेल्टिंग पॉट में मेल्ट कर चुके हैं, जम कर चुके हैं, तो वो जाते हैं वहां पे। इसके अलावा ये है कि आज जो 8-9 जगह पर जहां पर मैंने ईद की नमाज पढ़ी वहां पर, और बाकी जगहों से भी ये इत्तला आई है कि गवर्नर जॉन हॉपिन लूपर, इनका मैसेज आया है ईद की कुर्बानी का, ईद उल अजहा के मौके पे, और साथ ही प्रेसिडेंट ओबामा का, तो बाकायदा मेंशन किया गया है। और चूंकि अभी यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस हो रही है और हिलरी क्लिंटन की बीमारी की इतला है, तो उनके लिए भी दुआएं की गई है।
अच्छा, वेरी
स्ट्रेंज, हमारे ईस्ट कोस्ट पे इस तरह की कोई सियासी दुआएं इमाम में नहीं होती।
अच्छा असफर इमाम साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथी हैं, आपने कहाँ नमाज पढ़ी आज?
हाँ देखिये, मैं अपने घर के करीब मुस्तफ़ा मस्जिद है, एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद है यहाँ पे, ये अफगान मुसलमानों की बनाई हुई मस्जिद है, यहाँ मैंने नमाज पढ़ी। और यहाँ पे आमतौर पे जो मैंने आदाद शुमार जमा किए हैं उसके मुताबिक यहाँ वर्जीनिया, मैरीलैंड और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया, वाशिंगटन के जो ट्राई सर्कल एरिया है, इसमें 140 मुकाम पे नमाज ईद के इतमाद का एहतमाम किया गया था, और हर जगह एक से जायद जमाते हुई हैं। अगर किसी ने पहली जमात आमतौर पर सुबह 7 बजे शुरू हुई, फिर उसके बाद दूसरी जमात 8 बजे, फिर तीसरी जमात 9 बजे और फिर 10 बजे, ताकि लोग अपनी सहूलत के मुताबिक
आ सके। जी असल में हमारे साथ वक्त खत्म हो रहा है, बाजार रूही साहब एक आखिरी 30 सेकंड मेरे पास है, ये बताइए कि आप पाकिस्तान की या बैक होम जिसको कहा जाता है वहाँ की ईद को किस तरह मिस करती हैं और उसको किस तरह कंपनसेट करने की कोशिश करती हैं?
जी मिस तो ऑफ कोर्स बहुत करते हैं, नो मैच के वहाँ की ईद को,
इसलिए कि खवातीन ही ज्यादातर ईद का एहतमाम करती हैं, मर्दों का तो क्या नमाज पढ़ के आगे सो जाते हैं, आमतौर पर अगर छुट्टी हो या दफ्तरों को चले जाते हैं।
लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने 2 दिन से हमारे ऑफिस में, ये असर भाई जानते हैं, मेरे ऑफिस भी आ चुके हुए हैं, तो इमाम साहब, ये असर इमाम साहब जानते हैं कि हमारी कैसी टीम है, और हम बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहने की कोशिश करते हैं, जो कि रह भी रहे। हम लोग परसों से मेहंदियां भी लगा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की ईद को हम मिस करते हैं, तो हमारी पूरी टीम परसों से एक दूसरे का फैशन कर रहे हैं, और स्पेशली मेहंदी हम जरूर लगाते हैं ताकि जहां जहां भी जाए पता चले ये मुसलमान है।
मेहंदी और चूड़ी के बगैर ईद नहीं होती।
जी मेहंदी के बगैर ईद नहीं है, और कल भी इस तारीख के बाद रात को जब हम सब पूरी टीम ने मिलके एक देखने वाला मंजर था, जब हम सारे बैठ के हमने कल रोजा इफ्तार किया है, और उसके बाद चाय वाय पी के रात देर तक तकरीबन सुबह के 1-2 बजे तक हम लोग सिर्फ मेहंदियाँ लगाते रहेंगे खवातीन एक दूसरे।
बाजार रूही साहिबा, काजी फैजल साहब, असफर इमाम साहब, अरसलान शरीफ साहब, आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपने मेज़बान कमर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़। We'll be right back.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔